بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آج سے قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس درس کی تاریخ یہ ہے کہ 4-5 سال پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کا ایک درس اس طرح ریکارڈ کرا دیا جائے اپنی آواز میں کہ لوگ اس کو سن سکیں. یہ سلسلہ کئی سال پہلے رمضان میں شروع کیا تھا اور اللہ کے بھروسے پر شروع کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں تک بھی پہنچانا منظور ہو اس کو پہنچا دیں. لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے یہ سلسلہ صرف رمضان کی حد تک محدود رہا. کئی سال صرف رمضان ہی میں روزانہ ریکارڈ کراتا تھا اور رمضان کے بعد پھر موقع نہیں ملتا تھا. لیکن اسی کے نتیجے میں اتنا ہو گیا کہ جو کچھ ریکارڈ کرایا تھا وہ ہمارے ایک دوست ہیں ابو معاذ راشد حسین، انہوں نے اس کو قلم بند کرنا شروع کیا. پھر میں نے اس پر نظر ثانی کی اور پھر وہ چھپتا چلا گیا. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دو جلدوں میں آئی اور ایک جلد میں سورہ آل عمران، چوتھی جلد میں سورہ نساء اور پانچویں جلد میں سورہ مائدہ، یہ چھپ چکی ہیں. اور ریکارڈ جو کرا رہا ہوں وہ اب سورہ توبہ اس میں چل رہی ہے، 10واں پارہ ختم ہونے والا ہے. تو اس لیے ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں تک پہنچا ہے. اس سے پہلے جو ابتدائی سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ چھپی ہوئی بھی ہے 5 جلدوں میں اور اگر کوئی سننا چاہے تو ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، میری ویب سائٹ پر، تو اس کے اوپر بھی کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ توبہ سے، کہ اس جگہ سے جہاں اب تک پہنچا ہے. تو ذرا آپ حضرات کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کچھ جو ابتدائی تمہیدی باتیں ہیں وہ عرض کر دوں، تاکہ وہ سلسلہ جہاں سے اب شروع ہوگا اس سلسلے تک آپ پہنچ سکیں. سورہ توبہ ان سورتوں میں سے ہے جس میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک شروع کی کافی طویل آیتیں تو فتح مکہ کے بعد کی ہیں، لیکن جو سلسلہ اب ہم جس پر پہنچے ہوئے ہیں وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے. غزوہ تبوک بڑا عظیم الشان غزوہ ہوا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے تو جزیرہ عرب کی حد تک محدود رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جب آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی مشرکین سے، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس صلح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرف سے خطرہ درپیش تھا، جنوب میں مشرکین مکہ تھے، وہ ہر وقت مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور شمال میں یہودی تھے خیبر کے علاقے میں، تو دونوں طرف سے مسلمان خطرے کا شکار تھے، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی. جب مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی اور جنگ بندی ہو گئی تو جنوب کی طرف سے بڑی حد تک اطمینان ہو گیا کہ اب یہاں سے جنگ نہیں ہوگی. شمال میں یہودی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، خیبر فتح ہوا. اس طرح شمالی علاقہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے زیر نگہ آ گیا. اس دوران جو آپ کو تھوڑا سکون کا وقت ملا تو آپ نے اس وقت جزیر عرب سے باہر جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو خطوط لکھے دعوت، اسلام کی دعوت کے لیے. 2 بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں جو اس وقت کے لحاظ سے سپر پاور تھیں، ایک روم کی سلطنت اور ایک ایران کی سلطنت. تو روم کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، اور اس زمانے میں اس کا نام تھا ہرقل. اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی، اور جب وہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ درست ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ بھئی مشرکین عرب میں سے، عرب کے لوگوں میں سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ یہاں آئے ہوئے ہوں تو ان میں سے کسی کو بلا کر لاؤ. تو ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے ان کو بلا کر اس نے مکالمہ کیا، اور وہ کچھ علم نجوم سے بھی واقف تھا، اور علم نجوم کے تحت اس کو کچھ اندازہ ہوا تھا، اور ساتھ میں تورات اور انجیل میں جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور تھیں ان کی روشنی میں بھی اندازہ ہوا تھا، اور خاص طور پر ابو سفیان سے مکالمے کے بعد اس نے تقریباً اظہار بھی کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ میرے اس سلطنت تک پہنچ جائیں گے. یہ اس کا اظہار بھی اس نے ابو سفیان کے سامنے کر دیا. لیکن اللہ بچائے جب اس نے اپنے وزیروں امیروں سے اس بات کا ذکر کیا کہ ان سے کہا کہ بھئی جو خاتم النبیین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر دور میں آنے والے تھے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تو وہ آ گئے ہیں، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ سچے ہیں، لہذا ان کو قبول کر لو. تو سارے بڑے بڑے ان کے جو عمرا اور لیڈر تھے وہ سب اس پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ تم ہمارے دین کو خراب کرنے والے ہو. آخر کار وہ مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات تمہیں آزمانے کے لیے کہی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کتنے ثابت قدم ہو، لہذا کچھ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد سے اس کا رویہ پلٹ گیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیر عرب پر ایک طرح سے ایک غلبہ حاصل کر لیا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت یہاں ابھر رہی ہے، لہذا اس کا معاذ اللہ قلع قمع کرنا چاہیے. اس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا عرب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اور اتنی تیاری کی کہ جو ان کے چھٹی پر گئے ہوئے سپاہی تھے ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی، اور کسی قدر پیش رفت کی بھی اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم، استقامت، ثبات کا کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور جس نے ابھی کچھ دن پہلے ایران کو شکست دی تھی اور دوسری سپر پاور کو شکست دے کر اس وقت واحد سپر پاور بن گیا تھا، اس کی طرف سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ لشکر جرار لے کر حملہ آور ہونے والا ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے آنے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خود آگے بڑھ کر اس کی سلطنت پر حملہ آور ہونا ہے، اس کا مقابلہ وہیں جا کر کرنا ہے. کہاں جا کر؟ وہ اس کا جو ملک ہے جہاں سے اس کی سلطنت شروع ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ سے 1200 میل دور ہے، 1200 میل. اور مدینہ منورہ سے جو راستہ اس جگہ تک پہنچتا ہے، میں اس سے گزرا ہوں، وہ سارا کا سارا لق و دق سہرا ہے. اس میں جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی راستے میں کوئی نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی. وہ سارا راستہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسم تھا سخت گرمی کا، وہ گرمی کا موسم جو عرب میں سنبلہ کہلاتا ہے، یعنی جب سورج سنبلہ کے برج میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس قدر شدید گرمی پڑتی ہے عرب کے اندر کہ اس کا ہم یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے. وہی موسم ہوتا ہے شدید گرمی کا جس میں کھجوریں پکتی، اتنی شدید بھٹی سلگائی جاتی ہے کھجوریں پکانے کے لیے، اور اس کا اس وقت یہ ہوتا ہے آسمان سے آگ برستی ہے، زمین سے شعلے نکلتے ہیں. میں نے بارہا دیکھا ہے اس وہ موسم اور اس کا تجربہ کیا ہے. 1200 کلومیٹر کا فاصلہ اور ایسے صحرا کا فاصلہ جس میں پانی ملنا مشکل، جس میں کوئی سایہ ملنا مشکل، اور گرمیوں کا موسم، شدید گرمی کا موسم، اور مدینہ منورہ والوں کی معیشت کا دار و مدار اس پر، ساری معیشت کھجوروں کی تجارت پر مبنی تھی مدینہ منورہ کی، کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، فروخت کی جاتی تھی، اسی سے ساری معیشت چلتی. تو وہ سخت معیشت کو کا اپنی سارے سال کی معیشت کو سنبھالنے کا وقت تھا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور عام طور سے جب آپ کسی غزوے کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو دشمن کو چکمہ دینے کے لیے آپ جس طرف جانا ہوتا تھا اس سے مخالف سمت میں روانہ، دوسرے سمت میں روانہ ہوتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہاں جا رہے ہیں. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ نے سارے صحابہ کرام کو بالکل وضاحت سے بتا دیا کہ تبوک جانا ہے، تاکہ ہر شخص اس کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ صحابہ کرام کی بھی عزم و استقامت اور ان کی فداکاری کا ایک زبردست امتحان تھا، ایسا زبردست امتحان کہ جس کا ہم اور آپ یہاں اس وقت بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے دلوں میں یہ خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، لیکن یہ صحابہ کرام ہی کا دل گردہ تھا کہ جو رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو، اپنی ہر آسائش راحت قربان کرنے کو تیار تھے۔ سواریاں نہیں تھیں جانے کے لیے، آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی ہم جانا چاہتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ 100 اونٹوں کا سارا ساز و سامان میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، بے احلاس یہاں وقت بھی۔ اس طرح صحابہ کرام نے جمع کر کے اور یہ بیٹھ کر روانہ ہوا۔ اس وقت میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ اس وقت ہر شخص کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح فرض ہے کہ میرے ساتھ چلے تبوک کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی اکثریت تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جانثار تھی، فداکار تھی، اپنے سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اور سارے اپنے معیشت کا جو دار و مدار تھا، نخلستانوں پر کھجوریں آ رہی تھیں، اس سب کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس سفر کی بھی لمبی داستان ہے کس طرح وہ سفر طے ہوا یہاں تک کہ آپ تبوک کے مقام تک پہنچ گئے، جو سرحد تھی تقریباً روم کی۔ لیکن جب ہرقل کو یہ پتا لگا کہ اس موسم میں، اس گرمی میں، اور یہ حضرات سفر کر کے یہاں آ گئے ہمارے پاس، تو اللہ نے اس کے قلب پر ایسا روب ڈالا کہ وہ مقابلے پر ہی نہیں آیا۔ آپ تبوک میں کچھ دن مقیم رہے، گویا ایک طرح سے چیلنج تھا اس کو کہ آ جاؤ اگر آنا ہے تو، سپر پاور دنیا کی، اس کو یہ چیلنج تھا کہ آنا ہو تو آ جاؤ مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسا روب اس کے اوپر مسلط کیا، اس سپر پاور پر، کہ اب اس کو جرت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ اس واقعے نے روم کے اوپر ایک ڈھاک بٹھا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کچھ دن تبوک میں مقیم رہے اور اس کے بعد، مقیم رہنے کے بعد، وہ آس پاس کے کچھ علاقے تھے وہاں پر صحابہ کرام کو بھیجا، اور کچھ علاقے آپس میں جیسے دومت الجندل قریب تھا تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور وہاں کے بادشاہ نے اطاعت قبول کی اور جزوی طور پر جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجے۔ آس پاس کے تمام علاقوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی قائم ہو گئی اور دھاک بیٹھ گئی دشمن کے اوپر۔ یہ ہے غزوہ تبوک۔ اس موقع پر چونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں اتنی بڑی سپر پاور سے مقابلہ تھا اور مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا، اس لیے کچھ منافقین، ظاہر بات ہے کہ جو دل کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ منافقین اس غزوے سے پیچھے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی بہانہ کر دیتے کہ یا رسول اللہ فلاں ہمیں عذر درپیش ہے، لہذا ہمیں چھٹی دے دیجیے۔ آپ اپنی رحمت کائنات تھے، آپ رحمت العالمین تھے، درگزر کرتے رہے۔ لیکن جب واپس آ رہے ہیں غزوہ تبوک سے، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان منافقین کا حال بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ منافقین کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو سورہ توبہ ان منافقین کے اوپر، ان منافقین کی مذمت میں اور ان کے برے انجام کے بیان سے بھری ہوئی ہے سورہ توبہ۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پیچھے رہ جانے کی مذمت فرمائی ہے، اور اس کے اوپر جو ان کا جو ان کے اوپر جو وبال مسلط ہوا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہی ذکر چل رہا ہے۔ اب ہم جہاں پہنچے ہیں تو وہاں سے اللہ کے نام پر آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف يطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک کی آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے، اور جب کوئی صورت یا حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے چنانچہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، قرآن کریم میں اس کی طرف اشارے متعدد جگہوں پر آئے ہیں. اور وہ ظاہر تو یہ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اندر سے بڑا زبردست پکا منافق اور کافر تھا. اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے. اس کا جب اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ یہ خود تو بڑا پکا منافق تھا، لیکن ان کے بیٹے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ مخلص مسلمان تھے، صحابہ کرام میں شامل تھے. تو اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ چونکہ مخلص مسلمان تھے تو ان کو یہ بہرحال خیال ہوا کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، چلا گیا ہے، تو کسی طرح اس کی آخرت میں مغفرت ہو جائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پہلے تو یہ درخواست کی کہ آپ اپنا قمیص مبارک دے دیں، میں اپنے باپ کو پہناؤں، اور دوسری درخواست یہ کی کہ آپ تشریف لائیں، ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اور اپنے خود اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی، اپنا قمیص مبارک بھی عطا فرمایا، جا کر نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور دفن کے وقت اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس کے اوپر ڈالا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو آپ کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے اس شخص کی، اور اس کے بارے میں یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ توبہ میں پہلے گزر چکی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم وان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، منافقین کے لیے نہ کریں، ہمارے نزدیک برابر ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو حضرت عمر کے سامنے یہ آیت موجود تھی، تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اب آپ نماز جنازہ ان کی پڑھیں گے تو ظاہر استغفار ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے استغفار سے منع نہیں کر دیا جاتا میں استغفار کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یہ فرمایا گیا ہے تم استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں ہم مغفرت نہیں کریں گے. تو آپ نے ایک طرح سے مجھے اختیار دے دیا ہے، اور دوسری طرف یہ تو فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کروں گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا. اگرچہ آپ پر یہ بات بالکل روشن تھی کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے میں نہیں مانوں گا، تو اس کا مطلب 70 کا عدد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب جتنی مرتبہ بھی استغفار کرو گے نہیں مانیں گے. لیکن آپ نے اس کے ظاہری الفاظ کو پکڑ کر یہ فرمایا کہ میں اگر 70 سے زیادہ مرتبہ بھی مجھے معاف استغفار کرنا پڑا تو کروں گا، جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. تو اس وجہ سے آپ آگے بڑھ کر آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور تدفین میں بھی شریک ہوئے. اس پر یہ پہلی آیت نازل، جو ابھی آیت پڑھی ہے وہ نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اب صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان منافقین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ ماتو وہم فاسقون، اور ان کا انتقال اس حالت میں ہوا ہے کہ وہ نافرمان تھے. اب یہاں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے اوپر تھوڑا سا تنقید بھی فرمائی ہے. عبس و تولی ان جاء العمى، یا آپ نے ایک موقع پر لیس لک من امر شیء وغیرہ، یہاں کوئی عتاب کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ صرف حکم دے دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا جو تھی اس کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تم نے کیوں نماز جنازہ پڑھی، تم نے کیوں اس کو اپنا قمیض دیا، کیوں تم نے اپنے اس کے قبر کے اوپر دفن کیا اس کو، کیوں آپ نے جا کے لعاب پہ دہن لگایا، ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ بس حکم دے دیا کہ آئندہ مت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. اس میں کیا حکمتیں تھیں اس کے بارے میں مفسرین نے اور محدثین نے متعدد باتیں ذکر کی ہیں. یہ جو قمیص دیا آپ نے اپنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ اور قیدیوں کی طرح گرفتار ہو کر رکھے گئے تھے قیدی کے طور پر. اتفاق سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے جسم پر قمیص نہیں تھا. اب قمیص پہچانے، قمیص ان کو درکار تھا، کوئی قمیص کوئی ان کو دے، تو ان کا قد و قامت اتنا بڑا تھا کہ کسی کی قمیص ان کے اوپر فٹ نہیں آ رہی تھی. تو عبداللہ بن ابی نے اس وقت، یہ راسل المنافقین جو تھا چونکہ ظاہر تو یہی کرتا تھا کہ مسلمان ہوں، اس نے اپنی قمیص دی تھی حضرت عباس کو، اسی کی قمیص آتی تھی، تو وہ قمیص اس نے حضرت عباس کے لیے دی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس کے اس احسان کا بدلہ بھی دے دیا. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی روایات میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ اگر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اس وقت اس کے مرنے کے موقع پر حسن سلوک کیا گیا تو مجھے امید ہے کہ اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس نے حسن سلوک کے نتیجے میں. اور یہ واقعہ بھی ہوا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا درجے کی شفقت و رحمت کا معاملہ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، تو اس کے قبیلے کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ باوجود اس کی ان سرکشیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، تو ان کے دل میں اسلام حقیقتاً آ گیا، مسلمان ہو گئے. یہ دوسرا فائدہ ہوا. عام طور سے مفسرین نے اور محدثین نے یہی دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ تبرکات کی حقیقت کیا ہے. یعنی تبرکات میں اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص بنائی گئی، اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ آپ نے لعاب دہن مبارک ڈالا، اس سے بڑا تبرک کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تبرک عبداللہ ابن ابی کو بچا نہیں سکا، وہ بچا نہیں سکا، قرآن نے کہہ دیا کہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ کافر نافرمان تھے. تو اس سے یہ بھی ایک سبق مل گیا پوری امت کو کہ تبرکات پر بھروسہ نہیں کرنا. اگر دل میں ایمان نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو نرے تبرکات نہیں فائدہ پہنچا سکتے تمہیں. تبرکات کی حقیقت اتنی ضرور ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی کوئی چیز انسان کے پاس ہے وہ اپنے قبر میں لے جا لینے کی خواہش رکھتا ہے. اگر اس کو پہلے سے ایمان والا ہے, پہلے سے وہ اللہ سے رجوع کرنے والا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ, کوئی قطعی یقینی بات تو پھر بھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرما دے. لیکن ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور ایک تبرک اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور وہ جنتی ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سبق بہت بڑا اس واقعے نے دے دیا پوری امت کے لیے کہ تبرکات کی بھی ایک حد ہے. تبرکات کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ایمان اور عمل صالح. اور یہاں مجھے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ ان میں سے کسی پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور قبر میں بھی مت کھڑے ہونا, وجہ پہلے بتائی, انہم کفروا باللہ ورسولہ, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, یہ وجہ بتائی. آگے جو لفظ ہے وہ ماتو وہم فاسقون, اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. کفر کا تو پہلے ہی ذکر آ گیا, کفروا باللہ ورسولہ. اب آگے فاسق کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے. تو چونکہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں لہذا آپ کے تبرکات بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہاں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ صرف کفار ہی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اگر زندگی معاذ اللہ فسق کے ساتھ گزاری ہے, نافرمانی کی زندگی گزاری ہے, تو پھر تبرکات نہیں فائدہ دیتے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی گمراہی سے محفوظ رکھے, لیکن مجھے اشارہ لگتا ہے اس طرف کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے, چاہے مسلمان ہی ہو لیکن نافرمان نہ ہو. نافرمانی سے بچائے گا اپنے آپ کو تو پھر جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں یا سرزد ہوئے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ والے کی نظر کی وجہ سے, کسی اللہ والے کے تبرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں, لیکن زندگی تو گزارے آدمی فاسق بن کر, نافرمان بن کر, اور پھر یہ کہے کہ بھئی میں نے فلاں بزرگ کا تبرک میرے پاس ہے اور یہ میں اپنے قبر میں رکھ لوں گا تو مجھے جنت میں پہنچا دے گا, یہ تصور بالکل غلط. تو اس آیت نے کھل کر بتا دیا, اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. منافق جو ہوتے تھے, ویسے تو منافقوں کو دل میں نفاق ہوتا تھا, زبان سے مسلمان کہتے تھے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں جیسا سلوک کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صاف صاف کہ بھئی یہ تو ان کے دلوں میں کفر ہے, جس کے بارے میں بتا دیا اس کے لیے وہ کافر ہو گیا, ظاہری احکام کے اعتبار سے بھی کافر ہو گیا, لہذا اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, یہ جو منافقین ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑے مالدار ہیں اور ان کی اولاد بھی بڑی زیادہ ہے, تو ان کے اموال کی کثرت, مال و دولت کی کثرت اور ان کے اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. یعنی بسا اوقات لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہے وہ بڑا پرلے درجے کا نافرمان ہے، فاسق ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، لیکن اللہ میاں دے جا رہے ہیں اس کو، مال بھی دوسروں سے زیادہ مل رہا ہے، اولاد بھی زیادہ ملی ہوئی ہے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے نافرمانیوں کے یہ اتنا خوشحال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شبے کا جواب کئی آیتوں میں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان کے اموال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی اموال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرے دنیا ہی میں، یعنی ایک تو ان کی نافرمانی کا عذاب آخرت میں ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت کو دنیا ہی میں عذاب بنا دیتا ہے. دنیا میں عذاب کیسے بنا دیتا ہے؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ مال و دولت اور اپنے اولاد کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو کر ان کے اندر ایک ایسی فرعونیت آ جاتی ہے کہ دوسرے چاہے ان کو مال و دولت کے لحاظ سے قابل رشک سمجھتے ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی، یہ متکبر ہوتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ متکبر جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہاں سے جب وہ نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں وہ چھوٹا نظر آتے ہیں. تو متکبر کو ہمیشہ کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی، دل چاہے بختی طور پر لوگ اس کے ڈر میں آ جائیں لیکن عزت نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا مال و دولت کا اصل مقصود ہوتا ہے راحت، راحت حاصل ہونا. جب آدمی دن رات اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، تو یہ چیز اس کی نیندیں حرام کر دیتی ہے، یہ چیز اس کو اپنی اولاد سے بھی غافل کر دیتی ہے. آج دیکھو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، فلاں بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، تو اولاد ہے مگر موجود نہیں ہے سامنے. اولاد تو وہ ہے جو سامنے موجود ہو، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو دیکھ کر آدمی کو اطمینان اور راحت حاصل ہو. جو اولاد بکھری ہوئی ہے مہینوں میں ملاقات نہیں ہوتی، سالوں میں نہیں ہوتی، وہ اولاد سے کیا راحت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر کہ اس کی راحت چھن جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ہر وقت پیسہ بٹورنے کی خاطر دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ کر دی ہے قرآن کریم نے کہ تنہا مال و دولت پر ایک تو آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے، اور دوسرے مال و دولت کی اصل مقصد راحت ملنا ہے. وہ راحت اگر حاصل نہیں تو پھر مال کا فائدہ کچھ نہیں. تیسری بات یہ کہ مال و دولت جب سرکشی پر پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے انسان دور چلا جاتا ہے، اس کے لیے وہ مال و دولت آخرت میں عذاب بن کر آئے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال و دولت اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب میں ڈالے دنیا ہی کے اندر. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان بھی کفری کی حالت میں نکلے. اور پھر آگے وہی بات ہے کہ اذا انزل سورۃ، جب کوئی سورت قرآن کی نازل ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے نا آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدو مع رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ جہاد کرو، تو استاذنہ کا اولو الطول منہم، تو ان میں سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس مال دولت بھی ہے، وہ خود تندرست بھی ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں جانے کی، وہ بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم نہ جائیں اس میں. وقالو، اور یہ کہتے ہیں کہ ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں رہنے دیجیے، ہمیں بس جو لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جا رہے، انہی میں ہم بھی شمار کر لیجیے، ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے. رضو بھی ان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں. یعنی جہاد کا حکم مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا، تو پیچھے جو رہنے والی ہیں وہ تو خواتین ہی ہوں گی، تو ان خواتین کے ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک طرح سے ان کی اس خواہش کے اوپر ایک بہت مذمت کا لفظ ہے کہ یہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وہم لا یفقہون، لہذا وہ سمجھتے ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ جب کسی گروہ کی کفر یا فسق کی مذمت فرماتے ہیں اور اس کا برا انجام دکھاتے ہیں، تو ساتھ ہی دوسرا رخ ان لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ جو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی تھے، جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے ساتھ سفر کیا تھا، تو ان کا بارے میں لیکن رسول بلدین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جن لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی. مال بھی دیا جن کے پاس مال تھا، جیسے عثمان کا میں نے واقعہ ذکر کیا تھا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ سب انہوں نے، صدیق اکبر تو پورا ہی مال اٹھا کے لے گئے تھے سارا کے سارا. تو اپنے مال سے بھی جہاد کیا اور اپنی جانوں سے بھی، کہ خود جان میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور اتنا طویل سفر مشقت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انجام دیا. تو فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں. ساری بھلائیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے مال سے بھی جہاد کیا ہے اور جان سے بھی جہاد کیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور ان کا انجام بھی بتا دیا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآن کریم میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اکثر نہروں کا ذکر ہوتا ہے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. حقیقت میں تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم یہاں بیٹھ کر سمجھ بھی نہیں سکتے. خود قرآن کریم کہتے ہیں ما تدری نفسن ولا تعلم نفسن ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں آنکھوں کے ٹھنڈک کے کیا کیا اسباب پیدا کر رکھے ہیں، تو اس کی حقیقت تو کوئی پہچان نہیں سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے اس کا تذکرہ کانوں سے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ایسی نعمتیں میں نے تیار کر رکھی. جب یہ بات ہے تو اس کی حقیقت تو ہم لوگ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی سی جھلک دکھا دیتے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق کہ بھئی کوئی باغ ہے اور اس سے دریا بہ رہے ہیں, تو انسان کی جو نگاہ ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ خوش منظر اس کو محسوس ہوتی ہیں, ایک سبزہ اور ایک پانی. تو ایسے جنات ایسے باغات ہیں وہ سبزہ والے اور دوسرے پانی کا موجود ہے. تو جگہ جگہ باری تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں, یعنی تمہارے لیے جو تمہاری سمجھ سے قبیل قریب کرنے کے لیے تم جن چیزوں کو بہت حسین سمجھتے ہو اور اچھا منظر سمجھتے ہو وہ تمہاری سمجھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اس میں آدمی کسی اگر تفریح کے لیے کسی ایسے خوش منظر جگہ پر جاتا ہے تو تھوڑی دیر رہے گا, اس کے بعد خود ہی دل اکتا جائے گا اور پھر وہاں سے روانہ بھی ہو جائے گا. لیکن فرمایا خالدین فیہا, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, تو وہاں سے عارضی جدائی بھی نہیں بلکہ مستقل رہیں گے, اور جب مستقل رہیں گے تو ہر مرتبہ اس کی لذت, اس کی حلاوت, اس کی خوش منظری وہ متجدد ہوتی رہے گی, تازہ بتازہ ہوتی رہے گی. اسی لیے فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.